إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور گناہ گار ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. اور جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان چوری کرتا ہے لیکن وہ ذمہ کسی اور کے ڈال دیتا ہے یا قتل کرتا ہے اور وہ کسی اور کے سر پہ پڑ جاتا ہے. تو ایسا کرنا بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ہے. بہتان و اسم مبینہ کہا گیا. یہاں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں جس کا اس وقت موقع نہیں. کچھ ایسا ہی معاملہ اس وقت ہوا تھا کہ ایک شخص نے غلط کام کیا اور اس نے ذمہ کسی اور کے ڈال دیا اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو بھڑکا لیا کہ وہ اس کا ساتھ دے اور پھر قوم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی خیانت کار کا ساتھ مت دو. عام طور پر لوگوں کی ہمدردیاں نسل یا رنگ کی بنیاد پر ہوتی ہیں. بعض اوقات قبیلے اور کنبے یا رشتے داروں کی خاطر ہوتی ہیں. تو اسلام میں کیا ہے کہ نہیں عدل کی بات کرو. ہاں اپنی ذات کے خلاف جائے یا رشتے داروں کے خلاف کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. دنیا میں تو ہم کسی کی طرف سے جھگڑ سکتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اصل میں دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے یہاں پر. اللہ کے معاملے میں بھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. باوجود اس کے کہ ہم پورے عہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب نہیں ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے. آج جیسے روزہ تھا تو میں صبح ہی اپنے ساتھ عہد کر رہی تھی کہ آج میں نے اپنی ہر بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں کسی کو کچھ ایسا تو نہیں کہا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنی دفعہ شعوری طور پر ایسی کوششیں کرتے ہیں اس کے باوجود پھر پتہ نہیں چلتا کہاں سے ہم سلپ ہو جاتے ہیں. لیکن خیر الخطائین کون ہے؟ جو توابین ہوتے ہیں. خطا کرنا غلطی کرنا تو انسان کے ساتھ ہے لیکن بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو غلطی کا اعتراف کر لیں اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں. اگر بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس سے بھی معافی مانگ لیں. ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ دل سے گناہ کا بوجھ دھل جاتا ہے. ایسے ہی لوگوں پر پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. لیکن جو شخص اپنی غلطی پہ اظہار کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے. اپنے آپ کو بوجھ تلے دباتا چلا جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حقیقت چھپائی تھی اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تم کو معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے مزید دعا بھی کریں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ بس اللہ کا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہے تو اس کو بھی شرک کہتے ہیں. یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یعنی کسر کسر جو چھپ چھپ کی باتیں ہوتی ہیں ان میں عموماً کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے, یعنی نیکی کا کام چھپ کے کر رہا ہے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے صلح کرانے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. یعنی سرگوشی کوئی پسندیدہ بات نہیں، ہاں اگر کوئی خیر اور نیکی اس کے ذریعے برآمد ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ آپس کے تعلقات کی اصلاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور، آپ نے فرمایا وہ کام اصلاح و ذات البین ہے، لوگوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح، آپس میں جوڑنا ان کو۔ لیکن افسوس کی ہماری عموماً کوششیں کیا ہوتی، ہم ایک دوسرے کے مددگار، اختلاف پیدا کرنے میں تو ہوتے ہیں لیکن اصلاح کرنے میں نہیں ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنا، فساد و ذات البین ہی الحالقہ، کہ یہ تو مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، یہ تو دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ جہاں مسلمان سوسائٹی کے اندر آپس میں فساد اور اختلاف اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور ایک دوسرے کی گڑے کاٹنا ہو، تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دین کا، اور دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ جیسے بالوں کو مونڈ دینے سے سر کی تند ہو جاتی ہے نا، جیسے بالکل اسی طرح دین کی بھی بالکل اس جگہ پر، اس ماحول میں صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا نقصان دہ اور اتنا خطرناک کھیل ہے جو لوگ یہ کھیل کھیلیں، یہ جو لوگ اتنے ملوث ہوں۔ تو سرگوشیوں جیسا کام اگر سے کوئی بہت پسندیدہ نہیں، لیکن آپس کی اصلاح کے لیے اس کو بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی گئی، جو ایسا کرے گا یہ اصلاح کا کام، اور یا صدقہ کا یا نیکی کا حکم دینے کا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو ان قریب اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یعنی انسان ہو سکتا ہے اس کی قدر نہ کرے، کیونکہ جب آپ دو لوگوں کو بازو کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی آپ کو جوتے پڑتے ہیں، ویسے پڑتا ہے آپ کو، تو نہ کس مصیبت میں پڑ گئے، بھلا ان کا کرا رہا اور مصیبت مجھے پڑ گئی، تو نہیں، تکلیف اگر سے ہو بھی تو بھی انسان اللہ کی خاطر کرے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس پر اجر عظیم عطا کروں گا۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستا ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا اور کسی روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ انسانوں کے باہم اچھے تعلقات کے لیے بے تفتہ خوشگوار باہمی تعلقات، معاشرے کے اندر جب تعلقات اچھے ہوتے تو خوشی عام ہوتی ہے، یعنی انسان کی صلاحیتیں پنپتی ہیں، پھوٹتی ہیں، جیسے موسم بہار میں پودے جو ہیں وہ نئے نئے رنگ نکالتے ہیں، اسی طرح معاشرت ماحول کے اندر نیکی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ہر وقت آپ لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں ہی سنتے رہتے ہیں اور طبیعت ملول ہوتی رہتی ہے، کیونکہ نیگیٹو باتوں سے لازمی طور پر ایک نیگیٹو افیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے، نمازوں کا بھی حسن ختم ہوتا ہے اور کام بھی انسان کے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نیکی، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات جو ہے، ان کے اندر بھی روح جب پڑتی ہے تو آپ کے تعلقات اچھے۔ ورنہ اگر آپ کسی سے جھگڑ کریں اور اللہ اکبر کریں تو نماز بھی خشوع خضوع والی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، یہ مشکل ہے، تو اس سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے، اور صرف خود نہیں اوروں کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، یعنی اس کے بھٹکنے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، اور مختلف کلٹس ہیں جس میں باقاعدہ شیطان کی پوجا کی جاتی ہے، شاید آپ نے پڑھا ہی ہو ان کے بارے میں۔ خاص طور پر امریکہ میں ایسے سیٹانک کلٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ لوگ بچوں وغیرہ کو بھی اغوا کر کے شیطان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ ایک تو ویسے شیطان کو معبود بنانا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کا حکم ماننا، اور لٹرلی بھی شیطان کو پوجا جاتا ہے۔ کون ہے شیطان؟ جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، یہ وہ ہے شیطان جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے وہ خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شکل و صورت میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرانا، جیسے عام فرینڈ چل پڑا ہے کہ چائنیز فیچر چاہیے یا فلا اور فلا قوم کی شکل اختیار کر لی ہے جس میں جو پلاسٹک سرجری کے ذریعے تبدیلی کی جاتی ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایک شخص ایسی شکل بدلے کہ اس کی آئیڈینٹی تبدیل ہو جائے. تو اس کو اسلام نے شیطانی کام کہا ہے اور اس پر دنیا میں ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور اسے ایک فیشن قرار دے دیا گیا. اصل بات یہ کہ جب ہماری توجہ خیر کے کاموں سے ہٹ جاتی تو پھر ہم اپنے مال کو اس قسم کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. وہ میرے حکم سے خدائی صاف میں رد و بدل کریں گے اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا. وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے, انہیں امیدیں دلاتا ہے. شیطان کا طریقہ واردات بتایا گیا ہے, یعنی دل میں آ کے خیال ڈالتا ہے, پھر کہتا ہے تم یہ کام کر لو اس کا تمہیں اتنا اور اتنا فائدہ ہوگا, یہ تو بہت ہی پاپولر ہوگا اور اس سے تمہاری شہرت میں اضافہ ہوگا اور اس سے تمہیں مال ملے گا اور نہ جانے کیا کیا سجھاتا ہے. تو انسان بھول جاتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اور وہ سرپٹ دوڑنے لگتا ہے شیطان کے راستے پر. مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو ایسے خیالات آئے ہوں اور وہ ان میں کامیاب بھی ضرور ہوا ہو. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے, رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں. تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا اور کون ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. یعنی گھریلو عمر میں تو مرد کا درجہ زیادہ ہے, یا ماں ہونے کی حیثیت سے تو ماں کا درجہ زیادہ ہے, لیکن قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی کمائی کا صلہ ملے گا, کوئی بھی جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہوگی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی, اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. اس سے بڑا عزت کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں ان کو اللہ نے اپنا دوست کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو سب کو چھوڑ کر اللہ ہی کو اپنا رب مانا. پر ہر طرح کے شک سے پرہیز کیا اور اس راستے میں اپنے والدین, اپنا معاشرہ, کسی کی بات بھی نہیں سنی, آگ میں کود جانا گوارا کیا. تو جو شخص اللہ کی خاطر جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنی ہی بڑی جزا اور اتنا ہی بڑا مقام پاتا ہے. یہ وہ سودا ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں. اللہ کی خاطر کچھ تو قربان کر کے دیکھو. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہیے اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں, یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں. اب دیکھیے لوگوں نے پوچھا کچھ, اللہ تعالیٰ نے رخ کسی اور چیز کی طرف پھیر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں, صرف کرو اور نہ کرو اور سوال اور جواب اور صرف فتوے نہیں, یعنی اسلام محض فتووں کا نام نہیں. اسلام تو انسان کے صرف ظاہر نہیں اندر کی بھی اصلاح کرتا ہے اور خصوصاً حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے. اسی لیے جب انہوں نے عورتوں کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کی بات کی. فرمایا وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے. ہم پھر بھی کہتے ہیں اسلام نے عورت کو مرتبہ نہیں دیا. اسلام نے عام عورت کو کیا یتیم بچی تک کا حق بتایا ہے قرآن میں, جس کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. ایک نئی پیدا شدہ بچی کا حق بتایا ہے جسے عرب معاشرے میں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی. اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. عرب معاشرے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا تو اس کے مال پہ قبضہ کر لیتے اور خصوصاً رشتے دار ہوتے تھے قریبی, جیسے چچا وغیرہ. اور یا پھر یہ ہوتا تھا کہ جو شادی کے قابل لڑکیاں ہوتی تو ان کے ساتھ قریبی رشتے دار بغیر حق مہر دیے ان کی دولت کے لالچ میں آ کر کہ ان کا باپ اتنا کچھ چھوڑ گیا ان سے شادی کر لیتے لیکن کوئی حقوق ان کو نہ دیتے. تو اس کا یہاں پر ادارہ کیا جا رہا ہے. اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہے جو بےچارے کوئی زور نہیں رکھتے. دیکھیے یہ ہمارے دین کا مزاج, کمزور کو طاقتور بناتا ہے. ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. دو انسانوں کے درمیان اختلاف یا عموماً شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی وجہ حرص ہوتی ہے, دل کی تنگی. شوہ ایک فریق دوسرے فریق کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنے مطالبات یا اپنے حقوق چاہتا ہے, اور اس طرح جب اپنا حق نہیں ملتا تو انسان دوسرے کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا, پھر اس کی سیٹسفیکشن ختم ہو جاتی ہے. تو صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ ہر شخص دوسرے کی مجبوری سمجھے, دوسرے کی کمزوری کو سمجھے اور ایک دوسرے سے رعایت کرتے ہوئے کسی نتیجے پہ پہنچے, کیونکہ جتنی جتنی کشمکش بڑھتی جاتی ہے وہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو عام طور پر چھوٹے چھوٹے اختلافات اور چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم دوسرے کی جگہ خود کو رکھ لیں. پھر ہمارا یہ احساس ہو کہ اچھا اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو شاید میرا بھی یہی طریقہ ہوتا. لیکن جب ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنا بنا چاہتے ہیں, اپنا مفاد چاہتے ہیں, تو پھر کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہو پاتا. اگر تم احسان سے پیش آؤ, خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں, تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر دو جان ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں, یعنی نہیں نباہ ہو رہا, تو علیحدگی کا راستہ بھی اسلام نے رکھا تو اس میں بھی انسان کو پھر خوف نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یعنی کچھ اختلافات ہوتے ہیں جو سلجھائے جا سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی سلجھا نہیں پاتا انسان. تو ایسی صورت میں پھر دونوں کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ وہ الگ ہو جائیں. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی, اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو, کیونکہ تقویٰ سے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب دیکھیے ایک ہی چیز کی بار بار تکرار ہو رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, اس لیے اس پر بھروسہ کرو, اس پر توکل کرو. کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کی حرص اس وقت زیادہ بڑھتی ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کر جو انسانوں کے ہاتھ میں ہے اس پر زیادہ توکل کرتا ہے, وہ اس کی طرف نظر زیادہ رکھتا ہے, اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے. یعنی خاندانی اختلاف ہے اور احساس کیا دلایا جا رہا ہے, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو, من کان یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرة, تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی. وکان اللہ سمیعا بصیرا, اور اللہ سمیع و بصیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین پر اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. ایک طرف والدین کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا گیا, ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کو کہا گیا, اور دوسری طرف عدل و انصاف کے معاملے میں جس کا حق بنتا ہے اس کا حق دینے کے لیے کہا گیا. پھر وہاں حقدار کے مقابلے میں والدین اور رشتہ داروں کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ ہے اسلام کا انصاف پسند ہونا, اور اسی کا سبق ہمیں دیا گیا. عام طور پر انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی انسان کسی پر رحم کھا کر, کبھی کسی کی طرف داری کر کے. فرمایا کری کے معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے سچی گواہی دی تو بیچارہ غریب مارا جائے گا، بے شک مارا جائے، اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے، لیکن کسی غریب کی طرف داری کرتے ہوئے بھی کسی صاحب حق کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں، جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ یعنی ایمان والوں کو بھی تجدید ایمان کی ضرورت رہتی ہے، یعنی ایمان ایسا نہیں کہ بس ایک جامد تو ساکت چیز ہے کہ آپ ایک چیز اٹھا لائے اور وہ اب ہر وقت آپ کے اندر موجود ہے، وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں ایمان لاؤ، ایمان والوں ایمان لاؤ، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا کرے، کیا میرے میں ایمان نہیں ہے، مجھے کہہ رہے ہیں آؤ ایمان لے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے شکایت لے کر کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، تو ان کا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آؤ مل بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کی بات کریں تاکہ ایمان تازہ ہو اور ایمان بڑھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم سو رہے ہیں تو ہمارا ایمان تو نہیں بڑھے گا نا، یا ہم دنیا کے کچھ کام کر رہے ہیں تو ایمان تو نہیں بڑھے گا، لیکن اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو اسی چیز کی طرح یہاں توجہ دلائی گئی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان کو بڑھانے والے کام کیا کرو۔ اور ایمان کس چیز پر لاؤ؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، یہاں دلی دوستی مراد ہے، ظاہری تعلق نہیں، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھو۔ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا ایمان کے منافی ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے۔ کیوں؟ بغیرت ہونے کی علامت ہے نا، کہ ہمارے اندر اپنے دین کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہو تو ہم وہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم بھی ساتھ ہنسنا شروع ہو جائیں گے؟ اپنا تو مذاق اڑانے نہیں دیتے، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ اڑانے دیں، اپنے بچوں کو کبھی نہ اڑانے دیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کا اڑایا جا رہا ہو اور اس کے دین کا اڑایا جا رہا ہو اور دین کے شاعر کا اڑایا جا رہا ہو، پھر وہاں ہم آرام سے بیٹھے رہیں؟ یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ ایمان کے منافی عمل ہے، کیونکہ انسان جب ایسی باتیں دیکھتا اور سنتا رہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا پودا اندر بالکل کمزور پڑ جاتا ہے، اور ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت بالکل ہی جڑ سے ہی نہ کٹ جائے۔ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ یعنی اسے پتا چلتا ہے کہ اگر وہی لوگ کوئی اور بات کر رہے ہو، ان سے بات یا معاملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان تک دین بھی تو پہنچانا ہے، خیر کی بات بھی تو پہنچانی ہے۔ اگر بالکل کٹ آف کر لیں گے تو خیر بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یعنی کسی کا غلطی میں ساتھ دینا بھی کیا ہے؟ خود غلطی کرنا۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہاری فتح ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا بلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا؟ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت میں سے جو ظاہری علامت ہے وہ کیا ہے؟ نماز شوق سے نہ پڑھنا، خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی دنیا بھر کی باتیں سوچتے رہتے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے سوچنا اور ایک ہوتا ہے سوچ کا آ جانا، اس میں فرق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنا دماغ بند کر لیں اور کوئی اور خیال آپ کو نہ آئے. آئے اور جائے وہ اور بات ہے, لیکن ایک شخص پڑھ نماز رہا لیکن اس کی کوئی توجہ نماز کی طرف نہ ہو, صرف دنیا ہی کے خیالات سوچتا کھڑا رہے, تو یہ منافقت کی علامت ہو جاتی ہے. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہے, نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاتے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.